وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے, بڑی غور سے سننے والی بات ہے, ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. آیات جھٹلانے والے سارے اکٹھے کر لیے جائیں گے, پھر وہ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے کہ کون کس چیز کو جھٹلاتا تھا. یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو وہ فرمائے گا, کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا تھا, پوری طرح ان کا علم بھی حاصل نہیں کیا, یا جو کچھ تم کرتے رہے تھے وہ کیا تھا, یعنی پھر اور کیا کر رہے تھے. اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے, اللہ کے سامنے بحث نہیں کر سکیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کی گروہ بندی ہوگی اور پھر ترتیب ہوگی, فہم یوزعون, ڈسپلن میں رکھے جائیں گے, اور وہ اکٹھے ایک دوسرے کی ذلت کا مشاہدہ کریں گے, ان کی جو ہیومیلیشن ہوگی. یاد رکھیے, علم نہ ہونا اللہ کے ہاں عذر نہیں بنے گا, اللہ ہمیں پتا نہیں تھا, بلکہ جرم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم ایمان کیوں نہیں لائے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے ایمان نہیں لائے, بلکہ پوچھیں گے کہ بغیر جانے بغیر علم کے جھٹلا کیسے دیا. تو لا علمی کی وجہ سے حق کا انکار کرنا بھی بدترین جرم ہے, اور جرم جب ثابت ہو جائے تو پھر انسان عذر پیش کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا. تو زندگی میں ایک اصول بنائیں, کسی چیز کو جھٹلانے سے پہلے, اس کے انکار سے پہلے اس کا پورا علم حاصل کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور اگر حق پر غور نہیں کیا, صحیح علم پر غور نہیں کیا, تو یہ بھی پوچھا جائے گا زندگی کن کاموں میں گزاری. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں تھا, تو پھر کیا کرتے رہے ہو تم. تو کفر کرنا یا آیات کو جھٹلا دینا انسان کا اپنی جان پہ ظلم ہے, اور بغیر علم کے دین کے کسی معاملے میں اعتراض نہ کیا کریں, آبجیکشنز نہ کریں. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن پر یا قرآن کی کچھ آیتوں پر صرف اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے بس سنی سنائی باتیں سن رکھی ہوتی ہیں ادھر ادھر سے, خود کچھ نہیں پڑھا ہوتا, کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا, کبھی اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہی نہیں کی. تو یہ آیت ایسی ہی سطحی ہی رویہ رکھنے والوں کے بارے میں بہت دھمکی ہے, اور یہ ٹرینڈ بہت عام ہو گیا ہے. تو لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرنا چاہیے. الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی تاکہ وہ اس میں سکون پائیں, اور دن کو روشن بنایا, یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھنا چاہے, اللہ ہمیں ان میں شامل کر لینا, اور وہ سب کے سب اس کے سامنے ذلیل ہو کر آ جائیں گے. یہ آیت کنٹراسٹ کی انتہا ہے, ایک طرف رات کا سکون جو ہر روز ہمیں میسر ہے, اور دوسری طرف سور کی وہ ہولناک آواز جو کائنات کے اس روز مرہ سکون کو ہمیشہ کے لیے درہم برہم کر دے گی. رات کو سکون پانا انسانی جسم کی ضرورت ہے, اور انسان کے جسم کی ریپیئر کے لیے بھی ضروری ہے, اور دن کو روشن بنانا انسان کے کام کاج کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنا ہے, اور یہ صرف اتفاق نہیں ہے. اور پھر سور کی آواز ایسی ہے جس سے ہر چیز لرز جائے گی. پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ آوازیں جو ہوتی ہیں وہ کلیجا پھاڑ دیتی ہیں, انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, اس سے انسان ان کو برداشت نہیں کر سکتا. یعنی سور کی آواز بھی ایسی ایک سونک بوم جیسی ہوگی جس کی لہریں مادہ کی ساخت بدل دیں گی, میٹر کی حلیہ بدل دیں گی, اور یہ ایک آواز کی انرجی ہوگی. اور فضا وہ گھبراہٹ ہوتی ہے جو انسان کے ہوش اڑا دے, اس کو ہوش نہ رہے کہ وہ کیا رہا ہے. اور یہ بھی جھنجھوڑنے والی آیات ہیں کہ ہر روز تم رات سوتے ہو صبح اٹھ جاتے ہو, اسی طرح قیامت کی ایک لمبی نیند کے بعد تمہیں سور کی آواز پہ اٹھنا پڑے گا. پہلے سور پہ تو سب مر جائیں گے نا, تو دوسرا سور پہنچا جائے گا سب اٹھ جائیں گے, لیکن وہ اٹھنا سکون والا نہیں ہوگا. اس دن کوئی خوبصورت سورج نہیں نکلے گا کہ جس سے آپ کو وٹامن ڈی ملے گی اور آپ انرجیٹک ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے, بلکہ اللہ کے حضور حاضری کا دن ہوگا وہ, اور ہر شخص جھکا ہوا اللہ کے پاس آ جائے گا, سب کی اکڑ نکل جائے گی. دنیا میں کوئی کتنا ہی متکبر کیوں نہ ہو, متکبرین جو ہیں وہ داخرین ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. تو یہ جو روزانہ کے سونا جاگنا جو ہے نا, یہ موت اور زندگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے, منیچر ماڈل ہے, کہ جب یہ روز ہو رہا ہے تو تم قیامت کے اٹھنے کو کیوں نہیں مانتے. اور جس نے دن رات کو مسخر کیا ہوا ہے وہ کائنات کا رخ پھیرنے پر پوری طرح قادر ہے. اور ایمان والوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایمان والے ہی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ دوسرے لوگ تو کہتے ہیں یہ نیچرل فینومینا ہے اور یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے کے آگے چل پڑتے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. پہاڑ اڑ کے بادلوں کے ٹکڑے بن جائیں گے. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو بہرحال زمین بھی مسلسل حرکت میں ہے، پہاڑ بھی زمین کا حصہ ہیں، ان کے اندر بھی ایک حرکت ہے لیکن ہم اس حرکت کو محسوس نہیں کرتے. اور پھر یہ نا کہ تعصب ہوا جامدہ، یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت بھی ہے کہ پہاڑوں کو ہم سمجھتے ہیں بس جمے ہوئے ایک جگہ گڑے ہوئے ہیں، ہیں گڑے ہوئے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک حرکت ہے. اتنی خاموشی سے حرکت کر رہی ہے وہ چیز کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہم پہاڑوں پہ چڑھ بھی جائیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور پھر قیامت کے دن یہ اکھڑ کے بادل بن جائیں گے یا بادلوں کی طرح ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہ زمین کی اپنی ایک حرکت ہے، دوری حرکت ہے، اس کے باوجود اس پر رہنا امن کا باعث ہے. اسی طرح پہاڑوں میں حرکت ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ایک حرکت ہے. کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ ہم بھی ایک متحرک انسان ہوں، لیکن ایسے متحرک نہیں کہ جو کام کم کریں اور شور زیادہ ڈالیں. یہ ساری چیزیں حرکت کے باوجود پرسکون ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا بھی کچھ کر لیتے ہیں، کوئی حرکت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یا تو زیادہ ہی پرسکون ڈیڈ ہو کے پڑ جاتے ہیں یا پھر شور مچا دیتے ہیں. تو کائنات سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ہے سبق. اور یہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اللہ کی صنعت کا شاہکار ہے. اتقن کل شیء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے بہترین طریقے سے چیزوں کو بنایا ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اتقان بھی پیدا کرنا ہے، اتقان اور توازن پیدا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اور اس کی جو حرکت ہمیں کرنے کی توفیق دی ہے، اس میں ہم سے توازن کا مطالبہ کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ذات پہاڑوں کی خاموش حرکت کو جانتی ہے وہ ہمارے دل اور تنہائی کے اعمال سے کیسے غافل ہو سکتی. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو کوئی برائی لائے گا وہ اوندے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے. کہا جائے گا تم انہی اعمال کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے. جزا و سزا کے بارے میں اللہ کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا. قیامت کا دن کچھ لوگوں کے لیے خوشخبری کا باعث ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے دردناک انجام کا باعث ہوگا. اور نیکی کے کام سے مراد ہر طرح کی نیکی، صرف نماز روزہ نہیں. نیکی جو ہے نا وہ ایک بیج کی طرح ہوتی ہے جو زمین میں دب کے اپنے حجم سے کئی گنا زیادہ پھل لاتی ہے. سمجھ آئی؟ بیج کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا یا اتنا سا، چلو آم کا سمجھ تھوڑا سا بڑا. درخت کتنا بڑا ہوتا ہے آم کا؟ دیکھیں بہت بڑے، کتنے خوبصورت ہوتے. سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے نا، اتنے سے بیج سے کتنا بڑا درخت نکلا. ٹھیک ہے وہ ہوا، پانی، روشنی، وہ سب چیزیں ساتھ تھیں، لیکن میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتی ہوں کہ زمین کے اندر سے اتنا کچھ نکلتا جا رہا ہے لیکن زمین تو اپنی جگہ ویسی کی ویسی ہوتی، کہاں سے یہ بن جاتا ہے سب کچھ؟ اور پھر کتنا پھل لاتا ہے وہ، ایک ایک درخت پہ سینکڑوں آم. اسی طرح کچھ لوگ چھوٹی سی نیکی، ایک بیج جتنی نیکی، اتنے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی کوشش، معمولی سی کوشش اتنا پھل لاتی ہے، اتنا پھل لاتی ہے کہ حیران کن حد تک. اور پھر صدیوں، جیسے کھجور کا درخت ہے نا، بعض اوقات سو سو سال، کیا کئی کئی سو سال زندہ رہتا ہے اور پھل لاتا رہتا ہے، لاتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ. اور بیج خود کہاں جاتا ہے؟ زمین سے کوئی بیج جب نکال کے دیکھ سکتا؟ گم، ختم، اپنی ہستی مٹا دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اصول ہے، طریقہ ہے. آپ دیکھیں نا آیت کو، دیکھیں نا دوبارہ، اتنی پیاری آیت ہے نا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ایک نیکی، ایک بیج لے آؤ، ملے گا کیا؟ اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا. خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. اور پھر وہ پیچھے نا کہ سور کی گھبراہٹ ہوگی تو کچھ بچا لی، یہ نیکی لانے والے اس گھبراہٹ سے بچا لیے جائیں گے. تو نیکی کا حریص ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور جو برائی کرے تو برائی لانے والے کو بھی قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ فکبت وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے. اور کیا کہا جائے گا؟ ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہیں اس کے علاوہ کچھ مل رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو؟ وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم نے کمایا تھا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں. سبحان اللہ، پیغمبر علیہ السلام کو کیا ڈیوٹی دی گئی تھی؟ کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں. یعنی کئی لوگ دورہ قرآن پہ اور ان چیزوں پہ اعتراض بھی کرتے کہ یہ کیا آپ کرتے ہیں، ہم خود ہی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ لیں گے، اپنا بیٹھ کے پڑھو. گھر والے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہاں سننے چل پڑی، اپنا ہی کرو. دیکھیے کہ قرآن نا کسی کتاب کی شکل میں نہیں اترا، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو القا کیا گیا جبریل علیہ السلام پہ. جبریل علیہ السلام نے بھی لکھا نہیں، سن کے یاد رکھا، پھر لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہوں نے بھی لکھا نہیں، دل میں سمیٹا اس کو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے لکھوایا بھی اور سنایا بھی. اور آپ جس قبیلے کے پاس اسلام کی دعوت لے کے جاتے تھے وہاں قرآن سناتے تھے، کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. اور ہماری بھی ذمہ داری کیا؟ آپ کی امت اور آپ کے وارث ہونے کی حیثیت سے کہ ہم بھی اصلاح کا کام قرآن کے ذریعے کریں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور لوگوں کا حال کیا؟ من اہتدا، جو ہدایت پا گئے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں. پہلا رب کی عبادت، دوسرا فرما برداری، تیسرا تبلیغ. یعنی نمبر ایک عبادت، نمبر دو باقی احکامات کی پابندی، نمبر تین تبلیغ. پھر جو کوئی ہدایت پا گیا تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھٹک گیا تو کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. مشرکین نے مکہ میں بت سجا دیے تھے، بھر دیا تھا بیت اللہ شریف کو، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو امن دیے رکھا. یہ ہے اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی تھا نا، قرآن اخلاق تھا. تو قرآن کا اخلاق کہاں ہے، کیا ہے، کبھی غور کیا ہم نے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چند کوئی ٹاپکس ہیں اخلاق کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیے. نہیں، ہر آیت کے اندر ایک سبق ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے گھر میں کوئی چیز لے آتا ہے، کوئی بچہ لے آتا ہے، شوہر لے آتے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا میرے گھر میں بت لا کے میرے شریک بنا کے رکھ دیے، اللہ نے ان کا امن نہیں چھینا، امن خراب نہیں کیا. امن بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. گھروں کا امن برقرار رکھے، گھروں کا امن خراب نہ کریں اپنے رویوں کی وجہ سے کہ ہم بڑے دینی مذہبی ہو گئے ہیں لہذا ہم جو چاہیں کریں. اس امن کو برقرار رکھنا ضروری ہے. چیخنا چلانا، داڑنا اور چھوٹ چھوٹی بات پہ قیامت اٹھا دینا اور مار پٹائی شروع کر دینا بچوں کی، یہ درست نہیں. صبر کے ساتھ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ بت نکل جائیں گے سارے. اور پھر یہ ہے کہ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کی ہے. اور پھر یہ کہ بہت جگہوں پر تبلیغ میں صرف قرآن کی آیت پڑھ دینا ہی کافی ہو جاتا ہے، کہ قرآن کے اپنے ہی اثرات ہوتے ہیں. اور اگر بچوں کی بھی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، اپنے گھر کی تربیت، تو فیملی ٹائم رکھیں، قرآن فیملی ٹائم، یہ قرآن بھی پڑھیں، فیملی ٹائم بھی اس کو بنائیں، مل کے پڑھیں، ڈسکس کریں. تو حق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو الفاظ آپ ادا کریں گے نا، وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے سوچ لوگوں کی تبدیل ہوگی. اور اگر کوئی ہدایت نہیں پاتا، آپ نے سارا اخلاص برت لیا، ساری محنت کر لی، فیملی ٹائم بھی رکھ لیا، سب کچھ کر لیا، نہیں سن رہے، پھر وہ اپنی محرومی کا خود ذمہ دار ہوگا. اللہ کی بات مان جانے میں انسان کی اپنی بلائی ہے. فانما یہتدی لنفسی، ہدایت کی راہ پہ چلنا کسی دوسرے پر احسان نہیں. اگر ہمارے ماں باپ ہمیں قرآن پڑھا کے کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو، تو ہمارا ماں باپ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم ان کی وجہ سے بدل رہے ہیں. نہیں، انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. اور ویسے بھی اوور آل آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو اچھا کام کرتا ہے، وہ خود اس کی اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے اچھا ہوتا ہے، آپ کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے اور ایک سکون آتا ہے، لیکن بتانے والے کی ذمہ داری تو صرف خبردار کرنا ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ ہدایت گھول کے پلائے ہو کسی دوسرے کو، کوئی نہیں مانتا بگڑتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ داعی کو پھر وہی سبق، خود پرسکون رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، چاہے آپ ایک ماں ہیں، چاہے ایک معلم ہیں، مبلغ ہیں، مسلح ہیں، جو بھی ہیں، پرسکون رہیں، کیونکہ جب آپ چڑچڑے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کی تبلیغ میں بھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو قریب لانے کے بجائے اور دور بھگاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام جبر کا دین نہیں، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کی دعوت مکمل ہو چکی ہے، جو مانے گا دنیا میں کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان جاؤ گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بڑی پاورفل آیت کا حصہ یہ، اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو، کیا کر رہی ہوں میں اس وقت، کیا سوچ رہی ہوں، اللہ غافل نہیں اس سے، اللہ کو سب پتا ہے۔ یہ آخری آیت جو ہے نا سورت کی، بہت ہی جامع آیت ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کھلا چیلنج کہ اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کی نشانیاں بھی واضح کرے گا، کائنات کے حقائق بھی نکلتے آئیں گے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، تم پہچان جاؤ گے یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام برحق ہے، اور پھر بھی تم نہیں مانے تو اللہ کو سب پتا ہے۔ سورت کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا، اختتام بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے، تو زندگی کی ہر خوشی میں اور ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ اور یہ جو بات ہے نا، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، یہ احساس انسان کے دکھ بھی ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانشس بھی کرتا ہے انسان کو۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ علم کوئی ساکن چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس وہ چیز لے لی اور کہیں رکھ دی اور وہ پکی ہوگی، نہیں، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، نئی جہتیں کھلتی رہتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو نشانیاں دکھاتا ہے، جبر نہیں کرتا ان پہ کہ ضرور مان جائیں۔ تو سورۃ النمل میں دنیا کے عظیم ترین بادشاہ جو نبی تھے ان کا ذکر بھی ہے، اور چھوٹی ترین مخلوق چیونٹی کا بھی ذکر ہے، اور دونوں کے رولز بھی سامنے رکھے گئے۔ ہم صرف بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، چیونٹیوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر کتنا ڈسپلن اور کتنا ہنر ہے، وہ کتنی کام کی مخلوق ہیں اور وہ اپنے کام کیسے کرتے ہیں، پوری سائنس ہے، آپ پڑھ کے تو دیکھیں ان کے جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
اور اس کے بعد قصے والی سورۃ آ گئی ہے، سورۃ القصص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طاسيم ميم. یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے نہایت کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. یعنی آغاز میں ہی ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس صورت میں ہمیں فرعون جیسے جابر حکمران کے عروج و زوال اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی تدبیر الہی کی کہانی ملتی ہے. قرآن نے فرعون کے ہتھ کنڈوں کو فساد کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی تھی. جب کوئی قوم نسل، فرقے یا طبقے کی بنیاد پر بٹ جائے تو اس کی اجتماعی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور کسی جابر کے لیے اس پہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. تو فرعون نے بنی اسرائیل کو صرف معاشی طور پر نہیں، ذہنی طور پر بھی کمزور کر دیا تھا غلام بنا کے. ان کے بیٹوں کو قتل کرنا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا، ان کی افرادی قوت ختم کرنا، یہ اس قوم کو کچلنے کا بدترین طریقہ اس نے اپنایا. خود کو الہ کہلوایا. وہاں قانون صرف ایک فرد کی مرضی تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج بھی احرام مصر جو عبرت کی نشانی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اس نے بنی اسرائیل سے بیگار لی، فورسڈ لیبر. اور قرآن الکتاب المبین ہے، ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہی قرآنی قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اور ان واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ جس طرح فرعون جیسا طاقتور مٹ گیا، اسی طرح مکہ کے قریش بھی مٹ جائیں گے. حق ہمیشہ غالب رہتا ہے چاہے اسباب کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں. وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور بنا دیے گئے تھے، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنا دیں. سبحان اللہ، کمزوروں کو عزت دے دیں. اللہ نے پلاننگ کی اور ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے. یہ دو آیات جو ہیں دراصل مظلوموں کی جیت کا الہی قانون بتاتی ہیں کہ ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو غیبی تدبیر اللہ کی کس طرح حرکت میں آتی ہے کہ تاریخ کا دھارا بدل جاتا ہے. یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ میں مسلمانوں پر حالات بہت تنگ تھے، اور کسی بھی طرح کی غلامی سے نجات ملنا اور پھر قیادت کا ملنا اللہ کے خاص فضل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اقتدار کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور مظلوم کو صبر کا پھل جو ہے نا وہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی. اور اللہ کی تدبیر سے کبھی نہ مایوس ہوں اور نہ ہی کبھی بے خوف ہوں. سارے ظالم مل بھی جائیں تو اللہ سے بچ نہیں سکتے، فرعون، حامان اور اس کے لشکر. اور یہ تدبیر کیسے ہوئی، کہاں سے قصہ شروع ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم ڈرنا اور نہ غم کرنا، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دینے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. یہ آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے، عربی دیکھیں اس کی، اَرْضِعِيهِ فَأَلْقِيهِ، دو خطاب، ٹھیک ہے. دوسرا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ٹھیک ہے. تیسرا ہے رَادُّوهُ وَجَاعِلُوهُ، پیئرز میں ہنسی گئے ایک جیسے. تو بہرحال اللہ کی تدبیر دلوں کو سکون اور تحفظ فراہم کرتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو وحی کی گئی وہ نبوت والی وحی نہیں تھی، وہ جیسے شاید کی مکھی کو الہام کیا گیا تھا نا، اسی طرح کا الہام تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھنا چاہے تو دریا کی لہروں میں بھی محفوظ رکھتا ہے. وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس آیت میں دو حکم، دو ممانعتیں، دو خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ دشمن کے گھر میں بھی اپنے دوست کی پناہ گاہ بنا سکتا ہے. اور انسان گہری چالیں سوچتا ہے اور اللہ کی تدبیر سب کو مات دے دیتی ہے. اللہ اکبر. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. اللہ کی تدبیر کے آگے انسان کی تدبیر ہیچ ہے. فرعون نے ہزاروں بچے اس لیے قتل کروائے تھے کہ وہ موسیٰ سے بچ سکے، کیونکہ اس کو یہ ملی تھی خبر کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ جو ہے وہ اس کا تخت الٹ دے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرعون ہی کے گھر میں پالا. فرعون سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک لاوارث بچہ پال رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی موت کو گود میں لیے ہوئے تھا. اس کو کہتے ہیں خاطئین. اصل میں فرعون کے ظلم جو تھے نا، اس کے اندرونی خوف کی علامت تھے. انسان جب حد سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس طرح کے غلط کام کرتا ہے جو اسی کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات، دلوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ نے بچے کی محبت ڈال دی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اور اس کے سامنے فرعون جیسا جابر بھی بے بس ہو گیا. یاد رکھیے ہمیشہ، دل جو ہے نا کسی وقت بھی پلٹ جاتے ہیں، ایک کانسٹنٹ چیز نہیں ہے، جامد نہیں ہے. طاقتور سے طاقتور انسان بھی جذبات کے آگے مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ دل کے ثبات کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس وقت بھٹک جائے. اور اگر بھٹکتا محسوس ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگے کہ اللہ اس کو سیدھا رکھ. اور دلوں کے خیالات کی وجہ سے انسان کی بارہا آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایمان بھی وہاں ہے، تقویٰ بھی وہاں ہے، توکل بھی وہاں ہے، خوف اور رجا بھی وہاں ہے، خشیت، ہیبت، حیا، سب کچھ ادھر ہی ہے. تو اس کا ٹیسٹ بہت ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز کم ہو جاتی ہے. اور پھر یہ خیالات ہی انسان کی اسٹریٹجی بناتے ہیں دماغ میں جا کے، اور پھر وہ ہمارے ایکشن میں آتے ہیں، اور پھر انسان کے اپنے ہی خیالات اس کے اپنے ہی زوال کا باعث بن جاتے ہیں. وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اور فرعون کی بیوی کہنے لگی، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کر، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام میں کشش اور محبت رکھ دی تھی، جو دیکھتا تھا ان سے محبت کرنے لگتا تھا، حتیٰ کہ فرعون جیسا سنگ دل انسان جس نے ہزاروں بچوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، اپنی بیوی کی بات مان کر اس ایک بچے کو چھوڑنے پہ تیار ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیے ایک اور عجیب اللہ کی قدرت، کہ بدترین ماحول میں بھی اچھے انسان موجود ہوتے ہیں، جوہر میں بھی کمل کے پھول اگتے ہیں. یعنی انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، دنیا کی چنی ہوئی خاتون، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور ایمان پر انتہائی پختہ. پھر ایک اور خاتون کا ذکر آگے. اچھا، لوگ بہت اعتراض کرے، قرآن میں خواتین کا ذکر نہیں، سارا کچھ مرد. اب کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں کتنی خواتین کا ذکر ہے، کتنی فیمیلز کا ذکر ہے. حضرت ام موسیٰ ہے، پھر ان کی بہن، پھر ان کی بیوی کا اسی میں ذکر آ جائے گا، پھر ان کی والدہ کا ذکر. خواتین ہی خواتین ہیں چاروں طرف. اللہ نے عورت کو پیچھے نہیں کیا، اس کا ذکر کیا ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کے رول کو بیان کیا کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بچانے میں اس خاتون کا بہت بڑا رول ہے. اور اللہ کی تدابیر خاموش کام کرتی ہیں. جیسے وہ بیٹا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا سہارا بنے گا، وہ آگے جا کر انہی کی موت کا سبب بنتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ خواتین سے متعلق بات ہے نا، ایک بیوی نے شوہر کو قائل کرنے کے لیے دو پہلوؤں سے بات کی ہے، ایک جذباتی پہلو ہے اور دوسرا مفاد کا. یعنی جو عقل مند خواتین ہوتی ہیں نا، وہ کس طرح بات منواتی ہیں، مشکل سے مشکل. اور یہ رونا، ہر وقت کا رونا، ہمارے شوہر نہیں مانتے اس لیے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں، تاکہ ہم آرام کریں بیٹھ کے، سارا وبال اس پہ ڈالے، خود آرام فرمائیں. جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا اور ان کا ارادہ سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سکھا بھی دیتا ہے کہ کرو کیسے. وہ کہتے ہیں اتخذہ ولدا، ہم اسے اپنا بچہ بنا لیتے. ظاہر ان کے بچے نہیں تھے تو وہ تو خوشی سے، پھر ایسی بات انسان کو ٹچ کرتی ہے نا دل کو، بچہ انسان کی کمزوری ہوتا ہے. اور پھر یہ مفاد کا پہلو، اینفانا، کیا پتا ہمیں کہاں سے فائدہ ہو جائے، کیا کیا فائدہ پہنچائے. تو جذبات اور مفادات دکھا کر انسان کو مخاطب کیا جائے تو سخت گیر انسان بھی نرم پڑ جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ چھوٹی نیکیوں کو کمتر نہ سمجھیں. آسیہ نے ایک بچے کی جان بچائی جس نے آگے چل کر پوری قوم کو غلامی سے نجات دلائی. ہمیں نہیں پتا آج ہم ایک بچے پہ اگر کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے ایک ہی بچہ دیا اور اسی کے اوپر کام کریں، کل پتہ نہیں وہ کیا کرے. لہذا جو چیز بھی حصے میں آئے نا کہ کچھ کرو اس کے لیے، بس کریں، نتیجے کے اوپر نہ دھیان دیں، وہ تو آئے گا اپنے وقت پر آئے گا، اپنی بھرپور کوشش لگا دیں. جب اللہ کسی کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے تو دشمن کی زبان سے بھی اسی کے حق میں بات نکلتی ہے. اور اوور آل یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کی تبدیلی میں خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بنی اسرائیل کی آزادی میں خاتون کا ہاتھ ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو. اور وہ اس کی بہن سے کہنے لگی کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، پھر اسے دور سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہ رکھتے تھے. ماں کا دل، فؤاد اس دل کو کہتے ہیں جو جذبات کی شدت سے مغلوب ہو. اور فارغہ کا مطلب یہ کہ ہر خیال سے خالی، صرف بچے کا خیال بار بار آ رہا ہے. اگرچہ وہ فیوچر کے ایک نبی کی ماں تھی، ایک نیک خاتون تھی، لیکن انسان تھی، صدمے سے دل پھٹ رہا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے تسلی ہے جو غم میں کمزوری محسوس کرتے ہیں. اور پریشان اور غمزدہ دل کو تھام لینا اللہ کی غیبی مدد سے ہوتا ہے. اللہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے. ربطنا علی قلبہا. اور ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دکھ نہیں ہو سکتا، دکھ میں بھی قابو میں رہنا ایمان ہے. لتکون من المؤمنین. اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی سمجھداری، سائیڈ پہ جا کے آہستہ آہستہ پیچھے سے ایسے شو کر رہی ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس نازک موڑ پر تین خواتین، ماں، بہن اور آسیہ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. یہ خواتین کے فہم، فراست، جرت، بہادری کی ایک عظیم مثال ہے. اور پھر توکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں. ماں نے توکل کیا، دریا میں ڈال کے تدبیر بھی کی، بیٹی کو پیچھے بھیجا اور پھر کہا قصی ہی، نشانات قدم کا پیچھا کرنا، کدھر سے گئے ہیں ادھر ہی ادھر تم چلی جانا. یعنی جو اٹھایا گیا ہے وہ بچہ دریا سے تو لے کے کدھر کو گئے. وحرمنا علیہ المرادع. اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھی. تو وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی کفالت کرے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. یہ آیت اللہ کے سچے وعدوں کے بارے میں ہمیں یقین دلا رہی ہے. اور حرمنا سے مراد شرعی حرام نہیں، بلکہ وہ پی نہیں رہے تھے دودھ. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں پینا، کسی اور کا، اپنی ماں کا پینا ہے. کیونکہ اگر وہ کسی عورت کا بھی پینے لگتے محل میں تو کس چیز کی کمی تھی، تو وہ ماں کے پاس نہ پہنچ پاتے. تو کبھی کبھی انسان ایک چیز سے روک دیا جاتا ہے تاکہ ایک اور دروازہ کھلے اس کے لیے اور وہ خیر کا ہو. تو فرددنا ہوئلا امی ہی. فرعون کے دربار میں اس کرائسس نے راہ ہموار کر دی کہ ماں تک پہنچ جائے وہ. اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کتنے احتیاط سے بات کرتی، حل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں بتاؤں تمہیں. یہ نہیں کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کہاں سے ملے گا یہ. تو جب شاہی محل کے لوگ پریشان تھے تو انہیں تو انتظار تھا کہ کوئی حال نکلے، بچہ رو رہا ہے، کچھ پلا نہیں پا رہے. کہ میں ایسا گھرانہ بتاؤں گی جو بڑے خیر خواہ ہوگا، بڑے اچھا اس کا ٹیک کیئر کریں گے. تو وہ مان گئے. تو اللہ کا جو وعدہ تھا پورا ہو گیا، ہم اسے واپس لائیں گے، اسے رسول بنائیں گے. پہلا وعدہ فوراً پورا ہو گیا، اگلا آگے پورا ہوگا. تو اکثر لوگ صرف ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون. کہ جو بچہ رو رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا، اب اس کا کریں گے کیا، اس کے پیچھے کوئی اور خیر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی وقتی جدائی اور پھر ماں سے مستقل ملاپ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا جاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.